سيدي ومرشدي محبي ومحبوبي عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا. نہ انجم ہے ہمارے میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بار دیگر اپنا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بار دیگر اپنا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بار دیگر اپنا چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے ماخبر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو حضرت فرماتے تھے کہ ہنس چڑیا ایک چڑیا ہوتی ہے جو موتی چھوٹتی ہے اس کی غذا موتی ہے اور زاغ کوے کو کہتے ہیں جو غلازت کھاتا ہے
بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو کہ وقف کان خواہش ہے قلب و جگر اپنا کہ وقف کان خواہش ہے قلب و جگر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزاؤں کو کہ وقف کان خواہش ہے قلب جگر اپنا کے وقت کان خواہش ہے قلب جگر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے نا خبر اپنا
آخری شعر ہے
تغافل سے کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر
تغافلانی غفلت
تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر ہما تن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہما تن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر اپنا تغافل سے جو کی توبہ تم کی راہ میں اختر ہما تن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر اپنا الہی اپنی رحمت سے تو کر دے با خبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا خدا وندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا
مواہب ربانیہ جو میرے مرشد محبوب سیدی حسین ادی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و اشادات پر مشتمل مجموعہ ہے. ارشاد فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے. ظلمت معنی اندھیرا. ارشاد فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے. ایک عظیم الشان مضمون اللہ تعالیٰ نے کونیا کے راستے میں عطا فرمایا. ترکی میں ہے کونیا, جہاں کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے, اور جب وہ خالق آفتاب ناراض ہوتا ہے تو دل کا عالم اندھیرا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے, اور جب وہ خالق آفتاب ناراض ہوتا ہے تو دل کا عالم اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ آفتاب سماوی پھر دل کے اندر ان اندھیروں کو دور نہیں کر سکتا. کافروں پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے, لیکن کافروں کے کفر کے اندھیرے اس سے ختم نہیں ہوتے, کیونکہ خالق آفتاب ان سے ناراض ہے. اسی طرح معمولی گناہ کو بھی معمولی مت سمجھو, کیونکہ اس سے بھی قلب میں اندھیرا آ جائے گا اور سارا عالم ویران معلوم ہوگا. ارشاد فرمایا کہ میں لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتا کہ دریاؤں میں جا کر 12 بجے رات کو وظیفہ پڑھو. ذکر و نوافل بھی زیادہ نہیں بتاتا, زیادہ محنت اور مجاہدہ بھی نہیں بتاتا. بس یہی کہتا ہوں کہ اگر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچنا ہے تو ایک ہی کام کر لو, کے کام نہ کرو, یعنی گناہ کے کام نہ کرو, نظر کو آرام سے رکھو, حرام جگہ نہ دیکھو, کیوں کام لیتے ہو, آرام سے رہو, جہاں دیکھو کہ احتمال ہے وہاں بھی آنکھ بند کر کے اپنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. بس اللہ اللہ کی رٹ لگاؤ. مولا کو یاد کرو گے تو لیلا خود ہی یاد نہیں آئے گی, کیونکہ مولا پاک ہے اور لیلا ہزاروں عیب رکھتی ہے. ہوا کھولتی ہے یا نہیں, لیٹرین میں ہٹتی ہے یا نہیں, اس کے پسینہ نکلتا ہے یا نہیں, 40 دن نہ نہائے تو منہ میں بدبو آئے گی یا نہیں, تو پھر پاک ذات کو چھوڑ کر ان ناپاک اور مرنے والی لاشوں پر کیوں مرتے ہو. لا الہ الا انت سبحانک کا عاشقانہ ترجمہ. لا الہ الا انت سبحانک, اس کا عاشقانہ ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, آپ پاک ہیں. انی کنت من الظالمین, مگر ہم ظالم ہیں کہ آپ جیسے پاک مولا کو چھوڑ کر ان ناپاکوں اور ہگنے اور موٹنے والی لیلاؤں کے عشق میں مبتلا ہیں اور ان کے جسم کے فرسٹ فلور سے پاگل ہو کر گراؤنڈ فلور کی گٹر لائنوں میں گھسے پڑے ہیں. حسینوں کے فرسٹ فلور سے شیطان بہکاتا ہے, گال آنکھ اور بال دکھا کر پھر گراؤنڈ فلور کے وبال میں پش کرتا ہے. پھر بڑے بڑے مقدس 10-10 سال کے متقی کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ گٹر لائن میں گھسے پڑے ہوتے ہیں. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے نظر کی حفاظت فرض کر دی تاکہ گناہوں کا زیرو پوائنٹ ہی شروع نہ ہو, نقطہ آغاز ہی نہ ہو. نظر بچانے سے اتنا قوی نور پیدا ہوگا کہ 1,00,000 تہجد کا نور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک بدنظری سے بچ جاؤ, کسی حسین کو مت دیکھو, یہ غم آپ کو ایک دم راکٹ کی طرح اللہ تک اڑا دے گا. گناہ سے بچنے کی یہ مائنس وائرنگ منزل قرب حق تک بہت تیز لے جاتی ہے. آپ عمل تو کر کے دیکھیں, پھر اختر کی بات صحیح نہ ہو تو کہنا. ایسے ہی یہ غم اٹھا کر تو دیکھیے, اتنا بڑا درد دل آپ کے سینے کو حاصل ہوگا کہ آپ خود بھی مست ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی مست کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مستی عطا فرمائے گا. وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عاشقوں کو خوش مستی دیتا ہے اور شیطان اپنے عاشقوں کو بد مستی دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عاشقوں کو خوش مستی دیتا ہے اور شیطان اپنے عاشقوں کو بد مستی دیتا ہے, جس کی وجہ سے ذلت و خواری ہوتی ہے اور جوتے پڑتے ہیں. دنیاوی لیلاؤں کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں اور اللہ کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. ان کے جوتے اٹھانے کو لوگ اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھتے ہیں. حقیقت اور مجاز میں کتنا بڑا فرق ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جوتے پڑنا سر پر, یہ تو ایک محاورے کی طرح ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر جوتے برساتے ہیں. جس نے کسی غیر سے دل لگایا اس کے دل پر عذاب نازل فرماتے ہیں. اور اس کی دلیل میں حضرت نے یہ آیت پڑھی تھی, ان الملوک اذا دخل قرية, کوئی حافظ ہے یہاں؟ افسدوها وجعلوا اهلها اذلہ. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی مملکت میں داخل ہوتا ہے تو وہ وہاں کے چوکیدار, سپاہی یا چھوٹے درجے کے نوکر اور موچی وغیرہ کو گرفتار نہیں کرتا, بلکہ بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو بادشاہ کو ہی سب سے پہلے بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے, بڑے کو گرفتار کرتا ہے. فرمایا کہ جو جسم ہے ہمارا 6 فٹ کا, اس میں آنکھ ناک کان ہاتھ پیر سب چیز شامل ہے, تو اللہ تعالیٰ کا جو نافرمان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جب اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں, اس پر عذاب نازل فرمانا چاہتے ہیں, تو اس کے دل گرفتار ہو جاتا ہے, دل معذب ہو جاتا ہے, دل بے چین ہوتا ہے. ان مردہ لاشوں پر مرنے کا انجام ہوتا ہے کہ دل اس کا بے چین اور معذب ہو جاتا ہے اور نہ رات کو اس کو نیند آتی ہے نہ دن کو چین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ صدر میں ایمپریس مارکیٹ میں ایک شخص نے کسی کو لڑکی کو چھیڑ دیا, اس کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اتنی پٹائی کری کہ دکاندار اتنے غصے میں تھے, دکاندار بھی آواز لگا رہا تھا مارو سالے کو دو جوتے میری طرف سے بھی. اور اللہ معاف کر, میں نے بھی یہ نظارہ دیکھا ایک دفعہ کہ وہ ایک لڑکا تھا, کیونکہ یہ عشق کا بوٹ جو ہے وہ ایسا پاگل کر دیتا ہے, عقل رخصت ہو جاتی ہے. جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ شراب ام الخبائث ہے, یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے, تو اسی طرح اس زمانے کا ام الخبائث یہ بدنگاہی ہے. کیونکہ بدنگاہی اس دور میں آسان بھی کتنی ہے کہ موبائلوں کے اندر گندی فلمیں, گانے اور تصویریں, الٹی سیدھی کوئی کام کرنے نیٹ پہ جاؤ اسی وقت گندی تصویریں اور یہ سب. اور اس نے جو ہے خصوصاً جوان نسل کو اور بڑے بوڑھوں تک کو مبتلا کر دیا ہے, کیونکہ مسل مشہور ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں مرد کی طاقت ہمیشہ رہتی ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ خواہشات ہمیشہ جوان رہتی ہیں. یہی بات جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے, یہ مخالف جنس کی کشش رکھی ہے. تو یہ اب تو ہاتھ کے اندر آ گیا ہے, اور چپے چپے پہ چھوٹے چھوٹے لڑکے, ماں باپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, کتنا سمجھاؤ, کیونکہ دین سے دوری کا یہ وبال ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت کام کی بات یہ ہے کہ فرماتے تھے کہ آج کل کے ماں باپ جو ہے قصائی ہو گئے ہیں. جیسے قصائی جانور خریدتا ہے پھر اس کو کھلاتا پلاتا ہے, جب وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس پر چھری پھیر دیتا ہے اور اسے گوشت بیچ دیتا ہے. آج کل کے ماں باپ بھی ایسے ہو گئے کہ اولاد کی بہتری فلاح و بہبود کی فکر نہیں کرتے. یہ دین سے دوری کا انجام ہے, نیک صحبت سے دور رہنے کا انجام ہے, اور نہ اولاد کی تربیت کرنا جانتے ہیں کہ کس طرح. پر جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا یا دین کی طرف رجحان ہو گیا تو اب اولاد کو لکڑیاں برسا رہے ہیں, کیونکہ اب آنکھیں کھلی کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں تھا جو ہماری جو ہے ہم نے جس طرح زندگی گزاری, اب ٹھیک ہو گئے, لیکن اولاد کو جو ہے لکڑی سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ والے سے مشورہ نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. تو یہ انجام ہے دین سے دوری کا کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی دینی تربیت نہیں کی, دین نہیں سکھایا, اور اگر سکھایا بھی تو جانورانہ طریقے سے سختی کر کے سکھایا. بچے پھول جیسے نازک ہوتے ہیں, ان کو پٹائی کی ہے, سختی کی ہے. جتنی عمر پہ شریعت کا جو حکم لاگو ہوتا ہے اس سے پہلے ہی ان کو توڑ موڑ کے دین سکھانا چاہتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد ہو جائے دین کے قریب ہونے کے اور دین سے دور ہو گئی, اور بہت سے لڑکے باغی ہو جاتے ہیں کیونکہ دین سے دور رہے. ان کو ماں باپ کی درجہ معلوم ہی نہیں کہ ماں باپ کا کیا درجہ ہے. ماں باپ کے احسانات کو ظلم سمجھتے ہیں. ماں باپ اگر روکتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے تو الٹا ماں باپ کو برا کہتے ہیں, کہیں پہ الزام دھرتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ہمیں کس طرح پالا پوسا اور ہماری بہتری کے لیے سارے کام کیے. کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے, اگرچہ غلطیاں تو ہر انسان سے ہو سکتی ہیں, لیکن دل سے کوئی ماں باپ اپنے اولاد کا برا کبھی نہیں چاہتے, یہ احسان نہیں مانتے زیادہ تر. تو یہ دین سے دوری کا انجام ہے. تو اب جب آنکھیں کھل گئیں تو اب چاہتے ہیں کہ وہ اولاد ظاہر ہے, ہر ماں باپ کی خواہش فطری ہوتی ہے کہ ہماری اولاد صحیح راستے پر چلے. اب وہ صحیح راستے پر چلانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں چلتی, کیونکہ بنیاد ٹیڑھی پڑ گئی. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسا بیج ڈالو گے ویسا پھل نکلے گا. اب بیج ڈالا نیم کا تو اس سے چاہتے ہیں کہ اب یہ تناور درخت بن گیا, اب چاہتے ہیں کہ اس سے آم نکلے, میٹھا پھل نکلے, انگور نکلے, اس کا رس نکلے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے, بڑا ہوگا تو سمجھا دیں گے, سمجھ جائے گا. یہی ہماری یہیں سے ہم نے بربادی کا سامان کر دیا. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ مارا قصائی کی طرح ہو گئے کہ بچوں کی جائز فرمائشوں کے ساتھ ساتھ ناجائز فرمائشیں بھی پوری کر دیتے ہیں, بے سوچے سمجھے کہ بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے, اللہ معاف کرے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, 10-10 سال کے لڑکے, 9 سال کے لڑکے یہاں کونے پر کھڑے ہوئے ٹیبلٹ کے اندر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. ماں باپ نے دلایا تھا کارٹون دکھلانے کے لیے, اگرچہ کارٹون بھی زہر ہے. یاد رکھیے کہ کارٹون جو باہر کے کارٹون آتے ہیں یہ ان کے اندر ایمان کا زہر بھرا ہوا, ایمان کے لیے زہر ہے یہ, اور اس قدر اس کے اندر خراب باتیں دل میں بیٹھا دی جاتی ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. جیسا بیج ڈالو گے ویسا ہی نکلے گا پودا, اور ویسا ہی پھل نکلے گا. تو ہم ان کے اندر یہ بیرونی جانوروں کے کلچر, کافروں کا کلچر ہم نے ان کی بنیاد میں ڈال دیا, اور اب ہم توقع کر رہے ہیں کہ ان سے ایمان کا سیب اور انگور اور انار نکلے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ بچپن ہی سے بچوں کو نیک سہولت میں لانے لے جانے کا اہتمام کریں, اپنی جو ہے وہ معمولات کو قربان کریں. جیسے حضرت نے ابھی اپنے بیان میں ارشاد فرمایا تھا والذین جاہدوا فینا کی تفسیر میں کہ چار قسم کے مجاہدے ہیں. تو اولاد کی تربیت کے لیے بھی ماں باپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تب جا کے اولاد صحیح نکلتی ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کی قید لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھوئیں بھی, لیکن ہم تو خود ہی غافل پڑے ہوئے ہیں, تو اولاد کی کیسے تربیت کریں گے؟ خود سو رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری جاگتی رہے, یہ مشکل کام ہے. حکیم الامت یہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ جو ہے وہ اولاد کی تربیت میں بہت کوتاہی کرتے ہیں, اور ان کی ناجائز فرمائشوں کو بھی پورا کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ان کو دوزخ کے راستے پہ چلا دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ قصائی کی طرح ہو گئے کہ اپنی اولاد کو پالا پوسا اور سمجھے کہ پیار محبت میں لاڈ نے اس کو بگاڑ دیا اور جہنم کے راستے پر چلا دیا. تو ایک مرتبہ گلشن اقبال میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے تو ایک ٹیڈی لڑکے کو میں نے دیکھا, وہ مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے, لمبے لمبے بال تھے, دبلا پتلا لڑکا تھا, لمبے لمبے کو ماچس کی تیلی کی طرح, تو جینس پہنا ہوا اور وہ چھوٹی شرٹ جس پہ سطر بھی کھل جاتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے حضرت کے خادم, وہ کہتے تھے کہ حضرت اگر مزاحم کہتے تھے کہ سامنے نماز میں اگر کوئی ایسا لڑکا ہو اتنی چھوٹی شرٹ پہنتے ہیں اور جینز بھی اتنی چھوٹی لوگ کی پہنتے ہیں کہ سب شرمگاہ ظاہر ہوتی ہے اس سے, تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی اس حالت میں؟ تو دوسرے دوست نے کہا کہ اس کی تو ہو یا نہ ہو تیری تو نہیں ہوگی نماز. اس قدر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ یہ چست کپڑے پہننا ہماری شریعت میں منع ہے, شرم و حیا کے خلاف ہے. اور پھر نماز میں جا کر جو اس کے شرم کے اعضا ظاہر ہوتے ہیں, حیرت ہے کہ شرم و حیا کہاں چلی گئی, سطر کھل گئی ہے اس کا احساس ہی نہیں. تو خیر وہ لڑکا وہاں اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا, پہلی نظر میں دیکھ کے تو مجھے بہت, اللہ معاف کرے, مجھے یہ ہوا کہ کیسا لڑکا ہے یہ, اچھی صورت کا معلوم نہیں ہوتا. مگر جب اس کو دیکھا تو مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا, وہاں کھڑکی ہے نیچے بنی ہوئی مندر, وہاں سے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ظہر کی نماز سے پہلے وہ تلاوت کر رہا تھا. تو پھر میں نے فوراً توبہ کی, میں نے کہا اللہ اس کو دیکھ کے مجھے کیسا خیال آیا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ تو بہت نیک لڑکا ہے, یہ تلاوت کر رہا ہے. تو ظہر کی نماز کے بعد میں گھر جاتا تھا اپنے, تو باہر نکلا تو دیکھا کہ وہی ماچس کی تیلی جو تھی وہ سامنے ایک بندہ بہت پہلوان قسم کا رہتا تھا, اس نے اسے گریبان سے پکڑ کے اسے ہوا میں اٹھایا تھا اور دو تماچے اور بھوسے. مجھے تو دیکھ کے رونا ہی آ گیا, میں تو بہت دل کا کمزور ہوں. میں نے کہا اللہ یہ کیوں مار رہا ہے اس کو, یہ تو بہت نیک لڑکا ہے, اور مارے جائے مارے جائے اس کو. بہت مارا اس نے اس کو, تو خیر مجھ سے تو دیکھا نہیں گیا منظر, میں چلا گیا کہ میں کچھ کر تو سکتا نہیں تھا. میں گھر چلا گیا, جب واپس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ جو مار رہا تھا اس کو, اس کی بیوی پر عاشق ہو گیا تھا, اور بیوی اس کی چار بچوں کی ماں تھی. یہ عشق کا بھوت ایسا ہوتا ہے, یہ پاگل کر دیتا ہے, عقل رخصت ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ جو موبائل اور یہ نیٹ اور کیبل اور یہ جو نیٹ کیسے جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں, کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں شیطان نے, کہ اگر ماں باپ اس کو نہ دلائیں تو وہ باہر جو ہے اتنے جال بچھے ہوئے ہیں شیطانی کے, کہیں نہ کہیں ہو گرفتار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر نیک صحبت میں بچوں کو لے جاتے رہو پیار و محبت کے ساتھ, تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس لایا کرو, ہم ان سے نہیں کہیں گے کہ تم ٹخنا کھولو, ہم ان سے نہیں کہیں گے کہ تم داڑھی رکھ لو, لیکن کم از کم رات جاتے رہیں گے تو ان کو دین سے کچھ مناسبت پیدا ہو جائے گی, دین والوں سے کچھ مناسبت ہو جائے گی, لہٰذا ان کو لے آیا کرو. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر جا بجا نقل فرماتے تھے, نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں سے جو دین حاصل ہوتا ہے اس میں رسوخ ہوتا ہے, اور ان کے قلب کے اندر جو نور ہوتا ہے وہ دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے, اور ان کو جو ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے اس حلاوت کی مٹھاس ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ملتی ہے, ان کے پاس بیٹھنے والوں کو محسوس ہوتی ہے اور حاصل ہوتی رہتی ہے. تو اس بات کا اہتمام کم ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں, دین حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ایک ذریعے پہ تو اتنا زور دیا ہوا ہے, یعنی مدارس کے اوپر. فرمایا کہ جو صحبت سے دین حاصل ہوتا ہے, ایک ذریعہ مدرسہ ہے علم حاصل کرنے کا, کتاب ہے, اور ایک ذریعہ بزرگان دین کے سینے ہیں. اس کو ایک بزرگ نے فرمایا بھی ہے, وَأَمَّا نُورِ بَاطِن صلی اللہ علیہ وسلم السینہ درویشاں باید جست, کہ سینہ درویشاں سے اس نور کو حاصل کرو. یہ کتابوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس نور کا تحمل کر سکیں. یہ نور صرف اور صرف اللہ والوں کے سینوں میں ملتا ہے. اور فرمایا کہ یہاں سے جو دین حاصل ہوتا ہے اس میں رسوخ ہوتا ہے, اور کتابوں سے جو دین حاصل ہوتا ہے اس میں محض نقوش ہوتے ہیں. اسی کو حضرت فرماتے تھے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, کئی ہزار حدیثوں کے حافظ تھے, اور زبردست حافظہ پایا تھا انہوں نے, کہ چالیس سال پہلے کی جو ہے کہ پڑھی ہوئی کتاب وہ فوراً اس کا حوالہ دے دیتے تھے. چالیس برس پہلے کوئی کتاب پڑھی اور وہ چالیس برس کے بعد کوئی ایسا موقع آیا اس کے حوالے کا, تو وہ فوراً کو یاد آ جاتا, ایسا زبردست حافظہ تھا, اور بڑے بزرگ اللہ والے تھے. انہوں نے مولانا عبداللہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا درس بخاری کے ختم پر کہ آپ طلبا نے بخاری شریف ختم کر لی, تو اب اس کی روح کو حاصل کرو کسی اللہ والے کے جوتیاں سیدھی کر کے. جوتیاں سیدھی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے مشوروں پر چلو, اور اپنے حالات کی اطلاع صدق دل سے کرو, اور ان کے مشورے پر اپنی رائے کو فنا کر دو. اپنے مشورے پر مت چلو, اپنی عقل پر مت چلو, ان کی رائے کو اپنی رائے فنا کر دو. پھر دیکھو کہ تم اپنے کو مٹاؤ گے تو اپنے تم سے سارا عالم زندہ ہوگا, ایک عالم زندہ ہوگا. مگر افسوس ہے کہ بزرگان دین کو جو ہے ایک طرف کر دیا, یہ تو بس اللہ اللہ ہی کرتے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کچھ ہے. لیکن ابھی پرسوں بھی ہمارا بیان ہوا تھا ایک مدرسے میں, تو وہاں پہ یہی عرض کیا, لیکن افسوس ہے کہ اس طرف دھیان نہیں ہے کہ علم تو ذریعہ مقصود ہے, بس علم ہی علم چھایا ہوا ہے دماغ پر کہ علم حاصل کرنا ہے, لیکن علم کا مقصود تو جانتے ہی نہیں ہے. علم کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو پانا ہے. تو صرف علمیات سے کام نہیں چلتا, بلکہ کیفیات اللہ والوں سے حاصل ہوتی ہیں. اس کا مقصود اللہ والوں سے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کو پانا, اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ مدرسے والے کھالے مانگتے پھر رہے ہیں, چندے مانگتے پھر رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی بے عزت کر رہے ہیں اور دین کو بھی بے عزت کر رہے ہیں. کہ کل کو کوئی مال والا آدمی کہے گا کہ ہمارے بچوں کو تو کھال مانگنی پڑے گی, چندہ مانگنا پڑے گا, ہم نہیں دین سکھاتے, دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور آج علماء کی وہ عزت نہیں ہے اسی وجہ سے کہ ممبروں پر تعلیم حاصل کرتے ہی فوراً ممبروں پر بیٹھ جاتے ہیں, تربیت بھی نہیں ہے کہ کس طرح جو ہے دین سکھانا چاہیے. دین سکھانے کا طریقہ محبت ہے اور یہاں نفرت ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک شعر حضرت کا تھا کہ نفرتوں کے تذکرے کب تک, نفرتوں کے تذکرے کب تک, واعظ و واعظ دل نواز کرو, محبت کے ساتھ لوگوں کو قریب کرو. ایک مولوی صاحب نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں امام مسجد ہوں, کئی برس ہو گئے لیکن میں وہاں بیٹھتا بھی ہوں نماز کے بعد, لیکن لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حدیث پاک دیکھو کہ لا خیر من لا یألف ولا یؤلف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے. یہ فرمایا کہ دیکھو غور کرو کہ اس میں پہلے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے, محبت کرنے کی تعلیم. تم محبت کرو گے پھر لوگ تم سے محبت کریں گے, اور تم چاہتے تو پہلے لوگ تم سے محبت کریں. یہ وجہ ہے کہ تم محبت نہیں کرتے, تم محبت کرو گے پھر وہ تم سے محبت کریں گے. اسی طرح اللہ والوں سے تربیت لے کر جو ممبر پہ بیٹھتا ہے اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے. جب نور نہیں خود ہی دل میں, ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے. نور حاصل کیا نہیں, کتابیں پڑھ کے سمجھ لیا کہ ہم بڑے علامہ ہو گئے اور دین پڑھانے کی تربیت نہیں لی, تو یہ ہوتا ہے. بہرحال وہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اس لیے پٹ رہا تھا کہ وہاں جو قرآن شریف لے کے بیٹھا ہوا تھا, در حقیقت وہ ٹیبل کے نیچے موبائل سے اس کی بیوی کو میسج کر رہا تھا اور چار بچوں کی ماں. عقل ہی خراب ہو جاتی ہے. یہ صورت پرستی کا انجام ہے, نگاہ بد نگاہی کا انجام ہے. یہ موبائلوں سے ہو, براہ راست ہو, نیٹ اور کیبل سے ہو, کسی ذریعے سے بھی ہو, یہ صورت پرستی کا انجام ہے. اس قدر پٹائی ہوئی اس کی, اور مجھ کو بہت رلایا کہ اللہ یہ بدنگاہی جو ہے کیسے چھوٹے ہم لوگوں سے. اور حدیث پاک میں اعلان اللہ الناظر والمنظور الیہ, جیسے حضرت نے ابھی فرمایا کہ ناظر کالونی میں نہ رہنا, یعنی کہ اختر ولی اللہ کا منظور نظر ہے. دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا, اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے. دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا, اگر اللہ والا بننا ہے تو نگاہ کی سختی سے حفاظت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے دکھانے والے پر بھی, دکھانے والی پر بھی. پھر ہمارے حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر کی بیٹیاں اپنے آپ کو بے پردہ اور ننگا کر کے اپنے آپ کو بے عزت کر رہی ہیں, اور بے پردگی کے یہ ساری فسانے اور فتنہ ہے. کوئی بھی جوان اپنی بہن کو نہیں چاہتا کہ میری بہن کو کوئی بری نگاہ سے دیکھے, لیکن خود دوسروں کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں سے بد نگاہی کر رہے ہیں. حضرت نے ہمارے تو یہاں تک سکھایا ہے کہ کافروں کی جو لڑکیاں ہیں وہ بھی پیغمبر زادیاں ہیں کہ نہیں, اگرچہ وہ اپنے کفر پر ہیں, اپنی بدبختی ان کی آ گئی ہے, لیکن ہیں تو پیغمبر کی بیٹیاں. پیغمبر کی بیٹیوں سے بدنگاہی کرتے ہو کہ خدا کے عذاب سے ڈرتے نہیں, یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں, اللہ کی بندیاں ہیں, کسی کافر کی کافر عورت سے بھی بدنگاہی جائز نہیں ہے, اس سے مکالا کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ان مضامین کی قدر نصیب فرمائے. تو دیکھنے والے پر بھی لعنت کی بد دعا ہے, اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ لعنت کئی مطلب نہیں, جو ہاتھ دکھا دیتے ہیں لعنت پانچ انگلیاں دکھا دیتے, بلکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری, البعد عن الرحمہ, اللہ کی رحمت سے یہ شخص دور ہو جاتا ہے یا یہ عورت دور ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو دکھاتی پھر رہی ہے, بے پردہ پھر رہی ہے, دوسروں کی بدنگاہی کا سبب بن رہی ہے, اور جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بد دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ڈرنا چاہیے, اور آخر کار مرنا تو ہے ہی, قبر میں تو جانا ہی ہے, پھر یہ حسین کام آئیں گے, نہ کوئی دوست یار کام آئے گا, اور دل بہلانے کو کیا لے جاؤ گے, کہتے ہیں آج ٹائم پاس نہیں ہو رہا, کس طرح ٹائم پاس کرے, ظالم تمہیں اللہ نے تو دنیا میں بھیجا اپنی یاد کے لیے تھا, تم ٹائم اس سے پاس کرو, تم یہ جو گناہوں میں سمجھ رہے ہو کہ اس سے ٹائم پاس ہو رہا ہے, یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا, تمہارا ٹائم فیل ہو رہا ہے. فرمایا کہ وہی لمحات, بس وہی وہ لمحات میرے جو گزرے خدا کی یاد میں, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, بس وہی لمحات میری زیست کا حاصل رہے. یہ مرتے ہی اللہ کی یاد کی قیمت معلوم ہو جائے گی, اور ان مردہ لاشوں پہ مٹی کے جسموں پہ مرنے کی قیمت پتہ چل جائے گی کہ کس قدر نقصان میں رہے ہم. اور فرمایا کہ جوانی کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے, ایک بوڑھا آدمی نگاہ کی حفاظت کرے اور ایک جوان آدمی نگاہ کی حفاظت کرے, کروڑہ درجے افضل ہے, کیونکہ جوانی کی عمر میں خواہشات کا سیلاب ہوتا ہے اور جنسی کشش ہوتی ہے اور گناہوں کے تقاضے ہوتے ہیں, لیکن جو جوان اس وقت اپنے گناہوں کے تقاضوں کو روک کر اللہ کا حکم پورا کرتا ہے, اپنا دل توڑ لیتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنے دیتا, اس کی تو اس قدر زبردست ترقی ہو کہ لمحوں کے اندر وہ اللہ والا اولیاء صدیقین بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین کی سمجھ عطا فرمائے, اور اس بدنگاہی کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہر گھر کو ہر دل کو پاک کر دیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکی نصیب فرمائے. دنیا کے بھی نہیں رہتے, ہمارے حضرت کا ایک شعر ہے, فرماتے ہیں کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے, حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے. فرماتے ہیں کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے. رومانی شعر ہے کہ جو ان لاشوں سے جی لگاتا ہے, ہگنے مٹنے والی لاشوں سے, اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ کوئی مرا پہلی صورت یہ ہے, کوئی مرا فراق سے, کوئی مرا وصال سے, محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا. جس نے صورتوں سے دل لگایا, ہاں حلال طریقہ ہے نکاح کر لے, بہترین طریقہ ہے, ایمان کی حفاظت کا راستہ ہے, اور بہت ہی قلبی سکون اور مزیدار زندگی ہے, لیکن اس صورت پرستی کا یہ انجام ہے کہ جس کو ملی وہ بھی پریشان, کیونکہ دل لگایا تھا صورت سے, اور صورت تو ہمیشہ زوال پذیر رہتی ہے, ہر چیز کو فنا ہے. جو شروع میں جس سے دل لگایا تھا, تھوڑے دن کے بعد دیکھا تو شکل ہی نہیں رہی, بیلی ڈھالے ہو گیا معاملہ سب. اب چونکہ صورت پرستی کا مرض تھا, اس لیے اب اس کو چھوڑ کر اب دوسری شکلوں پہ نظر جا رہی ہے, اس پہ رال ٹپک رہی ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ ہر جگہ پانی پانی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس حسین کی یاد میں, اور منہ سے رال ٹپک رہی ہے, اور بھی کچھ ٹپک رہا ہے, تو پانی پانی ہے, ہر طرف ندامت کا پانی ہے. تو فرمایا کہ کوئی مرا فراق سے, کوئی مرا وصال سے, جس کو مل گئی وہ پریشان ہے, کیونکہ صورت دیکھی تھی, سیرت تو دیکھی نہیں. حضرت نے ایک دفعہ مزاحم فرمایا تھا کہ صورت کا عشق کر کے ایک شخص لایا لڑکی کو, اور پہلی رات جو اس نے نقاب اٹھی اس کی گھونگھٹ اٹھایا, تو اس نے دیکھ کے کہا یو آر ویری ویری بلڈی فول. تو کہا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون, نے کیا لیا ہے, کہا میں مر گیا, ایسی بد اخلاق, صورت دیکھو کیسی اور اخلاق دیکھو کیسے.
تب جو ہے وہ پردہ اٹھتا ہے آنکھوں سے کہ ہم کہاں پھنس گئے. اس سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے, بس جس پر اللہ کا فضل ہو. اسی طرح حضرت نے سنایا تھا کہ پاگل خانے میں جو ہے وزیر اعظم صاحب گئے اس کے معائنے کے لیے, تو ایک پاگل کو دیکھا, ایک آدمی دیکھا کہ تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے. تو اسے پوچھا خیریت کیا ہے, کیسے آئے؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں, معائنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا کہ میں یہاں آنے سے پہلے میں بھی یہی کہتا تھا. پھر معائنہ کرتے کرتے کوٹری میں پہنچے, یہاں پاگل بند تھا. تو وہاں سے آواز آ رہی تھی شبنم شبنم, وہ یاد کر رہا تھا اپنی معشوقہ کو, وہ آہیں بھر رہا تھا. تو وزیر اعظم نے پوچھا کیا معاملہ ہے, کیسے پاگل ہوا یہ؟ کہا کہ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا, تو اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, اس کے غم میں پاگل ہو گیا. تو ویری سیڈ. پھر وہ آگے چلے تو ایک کوٹھی سے آواز آ رہی تھی ہوں ہوں, بہت ہی جنونی آواز آ رہی تھی. تو پوچھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کیا اس کے ساتھ وہ ٹریجڈی ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے شبنم کی شادی ہوئی تھی. اس پہ حضرت نے فرمایا تھا کوئی مرا فراق سے, کوئی مرا وصال سے, محفل میں میر ان کی کوئی شاد مانا تھا. تو اس لیے فرمایا کہ حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے, یا تو فراق میں پاگل ہو گیا خودکشی کر لی سنکھیا زہر کھا کے, یا وصال ہو گیا تو خدا نہ خواستہ اس کی بد اخلاقیوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. اور دوسرا مطلب یہی ہے کہ جو ان سلوٹوں کے پیچھے تصور میں اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں, اپنی طاقت کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرتے ہیں, جب تک کہ مرض کا علاج نہ ہو. اس زمانے میں نکاح بھی جو ہے اس کا علاج نہیں ہے, یعنی کہ 100% گارنٹی نہیں ہے کہ نکاح ہو کے درست ہو جائے, بلکہ دو شادیوں کے بعد بھی گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے مرض کا علاج ضروری ہے. بدنگاہی کا مرض ہے, ایسا فتنہ انگیز ہے. تو فرمایا کہ اس کو پھر طاقت ختم ہو گئی, اب جو حلال طریقہ اختیار کیا تو طاقت ہی نہیں ہے. اسی سنکھیا کا کشتہ کر کے کھلایا جاتا ہے طاقت کے لیے. تو حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے, یہی راستہ رہ جاتا ہے پھر. اور اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حکیموں کے یہاں جا کے دیکھو لائن لگی ہوئی ہے جوانوں کی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس قدر دل دکھتا ہے روتا ہے کہ طاقت کے خمیلے بیچ رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں, کچھ ہوتا بھی نہیں اس میں. اور باغوں پہ تو اس قدر تباہی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو کوئی جو لا علاج ہوتے ہیں. اسی لیے اس زمانے میں جلدی جلدی طلاقیں بھی ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنی زندگی کے لمحات کی, خصوصاً جوانوں کو اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے قلب و جان اور جگر اور مال اور اپنی عزت اور آبرو سب کچھ اللہ پر فدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام.
یہ ایک اعلان کرنا تھا, یہ لانڈھی میں ہمارے فوئی صاحب ہیں, ان کے یہاں